الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات آج ہمارے بیان کا موضوع ہے حادثات پر مومنانہ طرز عمل. ہمارے بھائی عبدالواحد صاحب ہیں, ان کے جوان سال بیٹے کا راز ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا, اور ظاہری بات ہے کہ ایسی ناگہانی موت وہ انسان کے لیے انتہائی صدمے کا باعث ہوتی ہے. اب ایسے مواقع پر ہمیں قرآن و حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے, انشاءاللہ وہ آج ہم سمجھیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے, اللہ ہی کے حکم سے. ومن یومن باللہ, اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یہد قلبہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کون سی ہدایت دیتا ہے اسی کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پہلی بات جو کہ حادثات کے حوالے سے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین عالم بنائے ہیں. ایک عالم دنیا ہے, ایک عالم جنت ہے, اور ایک عالم جہنم ہے. عالم جہنم میں دکھ ہی دکھ ہیں, تکلیف ہی تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ فرمائے. عالم جنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, سکھ ہی سکھ ہیں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. اور دنیا کا عالم وہ ہے کہ جہاں پر دکھ بھی ہیں اور راحتیں بھی ہیں, چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, ہر ایک کے اوپر دونوں طرح کے حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں. کبھی کامیابیاں ملتی ہیں, کبھی فائدہ ہوتا ہے کاروبار میں, اور کبھی ناکامیاں ہوتی ہیں, حادثات ہوتے ہیں, اور آدمی کے لیے مشکل حالات ہوتے ہیں. تو چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کافر ہو, دنیا میں ہر ایک کو دکھ اور سکھ دونوں سے گزرنا. لیکن ایک مومن کے طرز عمل میں اور ایک کافر کے طرز عمل میں فرق کیا ہوتا ہے, وہ باتیں نوٹ کیجیے. اس حوالے سے سات باتیں ہمارے ذہن میں رہیں. سب سے پہلی بات, مومن کی فوراً نگاہ جاتی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. درمیان میں کچھ اسباب بنے ہیں, لیکن اسباب کا اثر اختیار نہیں ہے. اصل فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. کسی نے گولی مار دی ہے, بندہ مر گیا, تو قانون کی نگاہ میں اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو سزا دی جائے گی. لیکن کسی کا گولی چلانا اور کسی کو گولی لگنا یہ بغیر اللہ کے اذن کے ممکن نہیں ہے. ایکسیڈنٹ میں ہلاکت ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ اس میں کسی گاڑی چلانے والے کی اوور اسپیڈنگ ہو، بے احتیاطی ہو، سب کچھ ہے، اور ایسی بے احتیاطی کرنے والوں کو اسلام کہتا ہے کہ سزا دی جائے، لیکن بارہ جو کچھ ہوا ہے کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے. انجیکشن غلط لگا ہے، اس کی وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے، ڈاکٹر کو اس کی بے احتیاطی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اس کائنات میں پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. لہذا آدمی کا پیچ و تاب، آدمی کی بے چینی یہ ختم ہو جاتی ہے جیسے اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ کام کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. نمبر دو، اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ حقیقت میں حادثہ ہے ہی نہیں. ہم حادثہ کہتے ہیں، ہمارے لیے حادثہ ہے، حقیقت میں کوئی چیز حادثہ نہیں. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نہیں آتی کوئی مصیبت نہ تمہارے اوپر اور نہ زمین پر، کوئی آفت آتی ہے، نہ زلزلہ آتا ہے، نہ وبائی امراض پھیلتے ہیں، نہ بارشیں ہوتی ہیں طوفانی، مگر یہ سب کا سب پہلے سے اللہ نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. لہذا اگر آج کسی کی وفات ہوئی ہے تو ایسے ہی ہونا تھا، اللہ تعالی نے پہلے سے لکھا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ آ کر روح ڈال دیتا ہے بچے میں اور یہ لکھ دیتا ہے کہ اس بچے کا رزق کتنا ہے. حرام خوری کر کے ہم اپنے رزق میں ایک لکمے کا اضافہ نہیں کر سکتے، جو میرے نصیب میں مجھے ملے گا. اب یہ میرا اپنا فیصلہ ہے کہ چاہے تو میں حرام کما کر منہ کالا کر کے کھا لوں، اور یا یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کروں جو میرے نصیب میں مجھے ملنا ہے. اور فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کتنے سال کی ہے، کتنے عرصے اس نے دنیا میں رہنا ہے. جتنی مرضی ہم حفاظتی تدابیر کر لیں، اپنے زندگی میں ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو اگر بچہ فوت ہوا ہے اس وقت تو بچے نے اس وقت فوت ہونا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے. ہر ایک کی زندگی، میری بھی طے ہے، آپ کی بھی طے ہے، بچے کی بھی طے ہے، ہر ایک کی طے ہے. تو پہلی بات، جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے ذمے سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا. نمبر دو، حادثہ حقیقت میں نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارا علم محدود ہے، اچانک ایک واقعہ ہو گیا ہے، ورنہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہونا تھا، انہونی کوئی چیز نہیں. نمبر تین، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ بید کل خیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ما انا بظلام للعبید، جو کچھ کر رہا ہے اس میں خیر ہے. آج ہم افسوس کرتے ہیں کہ ارے یہ شخص تو 18 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، حسرت سے ان گنچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے، اور اے پیرے فلک جماں تھا بھی آ رہے تھے، کیا تیرا بگڑتا ہے جو نہ مرتا کوئی دن اور؟ ورنہ اگر آپ غور کریں تو 18 سال میں فوت ہو گیا تو حساب کتاب آتا ہے، اسے کتنے سالوں کا حساب دینا ہے زندگی کا؟ 18 سال کا. اور جس کی عمر 60 سال اس کو 60 سال کا حساب دیتا ہے، تو قیامت کے دن کون سہولت میں رہے گا جس کی عمر دنیا میں کم تھی؟ جس کی عمر لمبی ہے تو پہلا سوال ہی قیامت کے دن یہی ہونا، ان عمر ہی فیما اپنا، کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کر دی. پھر چوتھی بات، قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی خیر کے ذریعے کبھی شر کے ذریعے، اور یہ دونوں صورتیں کس کی ہیں؟ آزمائش کی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آزماتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہیں. دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور لے کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں اکثر دو صفات ایک ساتھ آئی ہیں، صبارون شکور، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی صدمہ ہو جائے، لہذا وہ صبر کرتے ہیں، اور وہ شکور ہوتے ہیں. کوئی نعمت مل جائے اتراتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں کہ یہ میری ذہانت اور میری محنت اور میری کامیابی اور میری دور اندیشی اور میری معاملہ فہمی، نہیں. جو کچھ دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. لہذا دنیا میں ہمارا امتحان ہو رہا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو آزمائش کے لیے دیا ہے، اور اگر اللہ نے کچھ چھین لیا ہے، کوئی میرا مال مجھ سے چھن گیا، کوئی میرا پیارا اللہ نے لے لیا، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. میں وابیلا کر کر، نوحے پڑھ کر، مرثیے پڑھ کر، ماتم کر کے، اپنا گریبان کھاڑ کر، اپنے بال نوچ کر، اپنے سر پہ خاک ڈال کر، اپنا سر دیواروں سے ٹکرا کر مرنے والے کو واپس نہیں لا سکتا، اپنا اجر ضائع کر دوں گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا جائے. صبر بیوقوف بھی کرتا ہے، لیکن رو دھو کر، بابیلے کر کے، نوحے کر کے، اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کر کے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، پھر صبر کرتا، اپنا اجر ضائع کرتا ہے. عقل مند فوری صبر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے اپنے کسی میت پر، تو آپ نے اس سے کہا کہ بی بی صبر کرو. اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، چلے گئے وہاں. اس کو بعد میں لوگوں نے کہا تم نے کیا گستاخی کی تھی، بنا یہ اللہ کے رسول ہے. بڑی اس کو شرم محسوس ہوئی، پیچھے پیچھے بھاگ کر آپ کے گھر تک آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بی بی صبر تو وہی ہوتا ہے جو فوری ہو، بعد میں صبر سبھی نے کرنا ہوتا، اصل صبر کون سا ہے جو فوری ہو. تو میں نے آپ کے سامنے چار باتیں رکھی کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے. نمبر تو یہ حادثہ نہیں ہے، ایسے ہی ہونا تھا، ہر ایک کا آخری وقت لکھا ہوا. نمبر تین، یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو ضرور اس پہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی. حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، سورہ کہف میں آتا ہے. یوسف موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کیا تھا، کرنا بھی چاہیے تھا، علم تشریح کا تقاضا یہی تھا، لقد جئت شیئا نکرا، تم نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا. فقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، لقد جئت شیئا نکرا، تم نے تو منکر کام کیا ہے، برا کام کیا. بعد میں حضرت خضر نے کہا کہ نہیں، اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے وبال جان بننا تھا. بچے کی خیر اسی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے لے, اس کو اٹھا لے تاکہ اس کا نام اعمال سے آنا ہو. ماں باپ کے لیے بھی خیر اسی میں تھی کہ وہ اس بچے کے شر سے بچ جائے. دونوں کے لیے خیر تھی. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو صبر کرنے پر اور بچہ دے گا جو کہ صالح اور نیک ہوگا, والدین کی خدمت کرنے والا ہوگا. تو نمبر ایک, جو کچھ کیا اللہ نے کیا اس کے حکم سے ہوا. نمبر دو, حادثہ نہیں ہے, ایسے ہی ہونا تھا, پہلے سے لکھا ہوا تھا, تقدیر پر ایمان ہے ہمارا. نمبر تین, جو کچھ ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. اور نمبر چار, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کبھی لے کے آزما رہا ہے, چھین کے آزما رہا ہے, بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا, اسی نے واپس لے لیا. انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم ہیں ہی اللہ کے, اسی کی طرف لوٹنا. اور کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نمبر پانچ, قیامت کے ہر دن وہ امتحان آسان ہوگا جس میں اللہ نے کچھ چھین لیا, وہ امتحان زیادہ مشکل ہوگا جس میں اللہ نے کچھ دے کر آزمایا. ایک آدمی ساری زندگی دو وقت کی روٹی کو ترستا رہا, قیامت کے دن جب سوال پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, تو کوئی اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی؟ مال تھا ہی نہیں. کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس مال تھا ہی نہیں, میں دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتا رہا, دن بھر مزدوری کرتا تھا, کوئی کھا لیتا تھا, اور میرے پاس بھائی کچھ نہیں. لیکن جس کے پاس اربوں کا, کروڑوں کا, لاکھوں کا بیلنس ہے, ایک ایک پائی کا سوال ہوگا, کہاں کہاں سے کمایا, کہاں کہاں خرچ کیا. پانچ سوال پوچھے جانے ہیں ابن آدم سے, اس کی قدر بھی نہ سکیں گے. زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں سے کمایا, مال کا خرچ کیا, جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. تو لہذا جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ مشکل میں ہوگا قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے آپ نے خود بھی زندگی کون سی گزاری, فقیروں والی, ورنہ آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی, لیکن جیسی دولت آتی تھی فوراً تقسیم کر دیتے. ارشاد فرمایا کل فقر و فخری, میرے لیے بحث فخر چیز کیا ہے, فخر ہے جس کو اللہ نے اولاد دی ہے اور اولاد نے بھرپور زندگی بسر کی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اولاد کے بارے میں پوچھے گا, سوال ہوگا تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی تھی کہ نہیں کی, ان کے دنیوی حقوق بھی ادا کرنے ہیں, ان کی پرورش کرنی ہے, ان کی خوراک ہے, ان کا لباس ہے, ان کا علاج ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کو انفسکم و اہلیکم نارا کی ذمہ داری دی کہ بچاؤ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو کلکم رائے و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر نگران ہے, اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جس کے بچے نے بھرپور زندگی بسر کی ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس کی زندگی دنیا داری والی ہے, تو قیامت کے دن وہ شخص اس کے والد سے پوچھا جائے گا. اگر والد نے کوشش کی تھی بچے کو دیندار بنانے کی تو والد سرخرو ہوگا, نہیں کوشش کی تو وہ اولاد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گی اللہ انہوں نے مروا دیا ہمیں, یہ ہمارے بڑے تھے, انہوں نے ہمیں غلط رستے پر لگایا, غلط تعلیمی اداروں میں داخل کیا, ٹیلی ویژن یہی گھر پر لے کر آئے تھے جس سے ہم نے گندگی سیکھی, بہودہ رسالے علی کے پیسے سے گھر پہ آتے تھے جس سے ہمارے اخلاق بگڑے. ہاؤ لائے ازلون فآتہم عذابا ضعفا من النار, انہوں نے ہمیں بھٹکایا, انہیں دگنا عذاب عطا فرما. قیامت میں یہ سب کچھ ہوگا. سورہ اعراف میں, سورہ سواد میں یہ مضمون آتا ہے کہ اولاد اپنے والد کے خلاف اللہ کے سامنے فریاد کرے گی, جہنم میں جا رہی ہوگی تو کہے گی اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا ہمیں بگاڑا. تو جس کی اولاد ہے اس کو اپنی اولاد کے بارے میں حساب کتاب دینا، جس کو دنیا میں اولاد ملی نہیں، بڑے علاج بھی کرائے، دعائیں بھی کرائیں، یا اولاد کی اللہ نے لے لی، تو قیامت کے دن وہ سہولت میں ہوگا، نہ اولاد ہے نہ حساب کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ویسے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو چھین کے آزمائے، پتہ نہیں صبر کر سکے نہ کر سکے، لیکن اگر کوئی ایسا امتحان آ ہی جائے تو وہ امتحان آسان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو چھین لیتا ہے، وہ امتحان مشکل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے۔ پھر چھٹی بات، ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں بھی بڑے بڑے صبر کے مواقع آئے، تو کیا کیا، ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم، جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کو بلایا گیا ہے کہ بچے کے اوپر نزہ کا عالم طاری ہے، سانس اس کی جاری ہے، آپ گئے، بچے کو گود میں لے لیا، بچہ تکلیف میں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کس نے پوچھا کہ اے نبی آپ رو رہے ہیں، تو کیا جواب دیا، جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل میرا غمگین ہے، زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوتا، زبان سے یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، راضی برضا رب، جو اللہ نے کیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اور پھر آخری بات اب کر رہا ہوں ساتویں اور آخری بات، ہمارا آخرت پر ایمان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی محدود ہے، اصل زندگی کون سی ہے، آخرت کی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جب دنیا کی زندگی عارضی ہے تو یہاں کے غم بھی عارضی ہیں اور یہاں کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں، اس حوالے سے آدمی کیا خام خائی اس کا زیادہ تاثر نہیں، ہر چیز عارضی ہے یہاں کی، دنیا ایک ڈراما ہے، ڈراما ختم ہونے والا ہے کسی بھی وقت، ڈرامے میں جو بات ہے حقیقی بات کا نہیں ہے، جیسے مرے گا اس کو بھی وہی لباس ملے گا جو فقیر کو ملتا ہے، وہی کفن ہوگا، وہی 6 فٹ لمبی 2.5 فٹ چوڑی اس کی قبر ہوگی، یہ دنیا ایک ڈراما ختم ہونے والا ہے، یہ ناٹک، اگر آج میرا بچہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو میں نے کون سا ہمیشہ یہاں پر رہنا، میں نے بھی جانا اصل تو پائیدار تھا، کہاں کا ہوگا، جنت کا ہوگا، آخرت کا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے۔ تو دنیا کی ہر تکلیف بھی آ رہی ہے، اس عارضی تکلیف کے اوپر آدمی خام خائی کیوں زیادہ تعصب لے کر ڈپریشن کا شکار ہو اور کمر ہمت اپنی توڑ دے بالکل، نہ یہاں کی کامیابی کو پائیدار کامیابی ہے کہ آدمی اس کے اوپر اصرار رکھے، یہ کامیابی بھی کسی وقت ختم ہونے والی ہے، اس پہ زوال آنے والا ہے۔ تو لہذا بندہ مومن جب یہ باتیں سامنے رکھتا ہے تو بندہ مومن دنیا میں ہاتھ ہاتھ کا زیادہ اثر نہیں لیتا، جو بھی واقعہ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، ایسے ہی ہونا تھا، ضرور اس واقعے میں کوئی خیر ہے، اللہ تعالیٰ میرا امتحان دے رہا ہے اور میں نے بے صبری کر کر کوئی اللہ سے شکوے کر کے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ تو ظلم ہو گیا ہے، معاذ اللہ، نہیں، میں نے شکوے کر کے لوہے پڑھ کے مرتیے کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اپنا حق ضائع نہیں کرنا، یہاں کے دکھ قیامت کے دن میرے لیے بڑے اجر کا باعث ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو کانٹا تک نہیں چبھتا، اگر اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر لکھتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، دل پر کوئی اثر ہو تو کوئی حرج نہیں، زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، اور یہاں کی ہر تکلیف اور ہر دکھ بھی عارضی ہے، آنکھ بند ہوگی تو سارے دکھ یہ رہ جائیں گے، اور یہاں کی ہر کامیابی بھی عارضی ہے، تو نہ کامیابیوں پر اترانے کی ضرورت ہے اور نہ اس خدمات کے اوپر کوئی لمبے چوڑے بابینے کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ تحریک خلافت کے دوران جب پہلی بار جیل میں گئے تو ان کی ایک بیٹی ٹی بی کے مرض کی وجہ سے فوت ہو گئی، اور انگریز سرکار نے ان کو بیٹی کے جنازے میں شرکت کی بھی اجازت نہیں۔ دوسری بار جیل میں گئے تو دوسری بیٹی آمنہ ٹی بی کے مرض کا شکار ہوئی، تو ایک خط لکھا ہے جیل سے بیٹی کے نام، غزل لکھی ہے بڑی رلانے والی کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معذور نہیں، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر منظور نہیں تو ہم کو بھی منظور نہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر صورت میں راضی برازائے رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی امتحانات سے آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر آزمائش آ ہی جائے تو اللہ تعالی اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔